آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. باتیں تو ہماری ہر آگے والی اگلی بات پچھلی بات سے کسی حد تک جڑی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے کہ ایک ہی سلسلہ چل رہا ہے. گزشتہ کل بھی جو بات ہوئی تھی تو ایسا لگ رہا تھا کہ بات کچھ ادھوری سی رہ گئی، کہ اس عنوان پہ اور ذرا وضاحت کی ضرورت تھی. بہت سے سوالات لوگوں کے ذہنوں میں ہوتے ہیں، لیکن خیر وقت کے لحاظ سے جو ضروری بات تھی وہ کر لی. اب اسی سلسلے کو اگر ہم آگے بڑھائیں کہ ہم قرآن کریم میں بھی پڑھتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، ابھی جو میں نے آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی ایسا نہ ہو کہ کچھ یہاں سے کچھ وہاں سے، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. مکسلر تو چل رہا ہے ہمارا، میرے سامنے تو چل رہا ہے، اگر آواز نہ آ رہی ہو ابھی بھی تو بتا دیں، میں نے تو چلایا ہوا ہے. تو اب یہ دین اسلام، یہ کامل دین کیا ہے؟ اکملت لکم دینکم جس کو کہا گیا وہ کیا چیز ہے؟ اور جس کو یہ کہا گیا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، یہ وہی باتیں ہیں جس کا پہلے تذکرہ ضمناً آتا رہا ہے کہ ہم عام طور پر جب ہم دین کی بات کرتے ہیں، عبادات کی بات کرتے ہیں، تقوی کی بات کرتے ہیں، تو ان تمام باتوں میں ہمارا ذہن عام طور پہ جب بھی جاتا ہے تو بس وہی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان چیزوں پہ ہمارا ذہن جاتا ہے. حالانکہ دین اسلام ایک مکمل دین ہے، اور دین کے ہر شعبے کے متعلق اسلام میں تعلیمات ہیں، اور صرف تعلیمات ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی دین کے ہر شعبے سے متعلق ہے. اسی لیے بار بار اس کی طرف توجہ دلائی گئی تھی کہ یہ صرف ہم جو چند منٹ یا تھوڑی دیر جو ہم بیان سن لیتے ہیں یا باتیں کر لیتے ہیں یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے طور سے بھی مطالعہ کرنا ضروری ہے. اور اس کے لیے میں نے وہ ایک کتاب کا حوالہ دیا تھا، اگرچہ کتابیں تو بہت ہیں، تعلیم الاسلام اس کا مطالعہ رکھا جائے، یا یہ ہے کہ وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، کون سی ہے، تعلیم الدین ہے، اسی طرح سنتوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف زندگی کے مختلف شعبوں سے متعلق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے تھے، آداب تھے، تو سنن و آداب جو کتاب تھی اس کا حوالہ دیا تھا. یہ صرف مثال کے طور پر بعض چیزیں سامنے رکھنے کے لیے، پھر انسان مزید اس میں وہ مزید مطالعہ کرتا رہے اور مزید سیکھتا رہے، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہمیں اسلام نے کیا کیا، کن کن موقعوں پر کیا تعلیمات دی ہیں. یہاں تک کہ ہم اگر دیکھیں تو استنجا کے آداب، استنجا میں کیا طریقہ ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے، اور یہ وہ چیز ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی جو لوگ غیر مسلم تھے انہوں نے صحابہ پر بھی یہ اعتراض کے طور پر یہ بات کہی تھی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ تمہارے پیغمبر کیسے عجیب ہیں، اتنے بڑے پیغمبر، اتنی عظیم شخصیت، تم کہتے ہو کہ اچھا یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں، اور وہ استنجا کی باتیں اس میں سکھاتے ہیں، یہ حتی القراء، یعنی استنجا کیسے کرنا، کیا یہ بھی کوئی، وہ تو بچوں والی باتیں ہیں کہ ماں بچوں کو سکھاتی ہے، پیغمبر ہو کر اتنی بڑی باتیں کرنے والے شخص اور اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں سکھاتے ہیں، یہ کیا بات ہے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بجائے اس کے کہ اس کو کوئی عیب سمجھیں اسی کو کمال قرار دیا. تو میں کہ ہاں واقعی وہ تو ہمیں اس طرح کی باتیں بھی سکھاتے ہیں، وہ بھی سکھاتے یہ بھی سکھاتے ہیں کہ استنجا کرنے کے لیے بیٹھو تو دائیں ہاتھ استعمال نہ کیا کرو، یہ بھی سکھاتے ہیں کہ دیکھو قبلے کی طرف رخ نہ کیا کرو، یہ بھی ہمارا اسلام سکھاتا ہے. انہوں نے اس کو گویا فخری انداز میں بیان کیا جس کو وہ عیب کے طور پر بیان فرما رہے تھے. یہ ہے کہ یہ دین اسلام ایک مکمل دین ہے. بہرحال اس کا ایک شعبہ وہ ہے جو عام طور پہ، یعنی اگرچہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام میں اس کی تعلیمات ہیں، سب کچھ ہے، لیکن عام طور پہ اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں جاتی. جو کہ اسلامی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں، اسلامی تعلیمات کے لحاظ سے، قرآن و حدیث کے لحاظ سے، اس کا درجہ بہت اونچا درجہ ہے، اور اس کو فضائل کے اعتبار سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر اور احکامات کے اعتبار سے، دعا کے اعتبار سے، پھر جگہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جو عمل کر کے دکھایا، اس لحاظ سے دیکھیں تو بہت مؤکد عمل ہے، وہ ہے جس کو ہم بہت مختصر لفظوں میں کہہ دیتے ہیں حسن اخلاق، اپنے اخلاق کو درست کرنا. لیکن یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ اس کے معنی بہت وسیع ہیں، اس کے معنی میں بہت زیادہ وسعت ہے. ہماری گزشتہ کل جو بات ہوئی تھی وہ بھی اسی ضمن میں آ جاتا ہے، گزشتہ کل جو ہماری بات چل رہی تھی وہ بھی اسی ضمن میں آ جاتا ہے. اب میں حسن اخلاق کے مفہوم واضح کر دیتا ہوں. آج اس پر بات پوری تو نہیں ہوگی، لیکن آج اور کل ملا کر انشاءاللہ امید ہے کہ اس سلسلے میں ہم جو ضروری باتیں ہیں وہ ہم کر لیں گے. حسن اخلاق کا مفہوم کیا ہے؟ اخلاق اصل کے اعتبار سے، اس لیے کہ جیسے شمائل ہم پڑھ رہے تھے تو شمائل میں بھی ہم نے شروع میں پڑھا تھا باب ما جاء فی خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حلیہ کا بیان. وہ تو ظاہر سے متعلق ایک چیز ہوتی ہے، اور آگے عنوان آئے گا جو بظاہر آج ہی کے سبق میں شاید آ جائے گا، وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق. باب ما جاء فی خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خلق اور خلق. تو خلق کیا ہے؟ خا اور لام کے ضمہ کے ساتھ اخلاق کو کہا جاتا ہے. اخلاق کیا چیز ہے؟ اخلاق اصل کے اعتبار سے ایک باطنی شے ہے انسان کے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فی مسلم شریف کی روایت ہے، ان فی الجسد مضغۃ، انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے جو دیکھنے میں اگر انسان، یعنی اگر انسان کے جسم کے اندر دیکھا جائے تو وہ گوشت کے ٹکڑے کی طرح ایک ٹکڑا ہے، لیکن وہ ٹکڑا ہے ایسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ایک عجیب کوئی روحانی قوت رکھی ہوئی ہے. ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، وہ گوشت کا ٹکڑا ہے لیکن اس میں اللہ نے ایک ایسی طاقت رکھی ہوئی ہے کہ اگر وہ درست ہو جائے تو پورا جسم درست ہو جاتا ہے. وہ اذا فسدت فسد الجسد کلہ، اگر وہ خراب ہو جائے تو پورے جسم خراب ہو جائے. عجیب بات ہے کہ اس کا ہم طبی لحاظ سے دیکھیں تب بھی بات صحیح ہے کہ انسان کا دل طبی اعتبار سے، ظاہر کے اعتبار سے اگر دل صحیح نہیں چل رہا ہے تو انسان کی موت کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور اگر انسان کا دل، جس کو ہم ایک روحانی چیز کہا جاتا ہے کہ یعنی واقعی دل وہ ہے جو بادشاہ ہے، دل وہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں دماغ سے حکم چلتا ہے، نہیں، دماغ تو اس کا وزیر ہے. گویا کہ اصل جو بادشاہ ہے وہ تو دل ہے، وہاں سے احکام جاری ہوتے ہیں، دماغ پہ جاتے ہیں، پھر دماغ کہتا ہے اچھا یہ کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے. اصل دل ہوتا ہے، حالانکہ نظر آنے میں وہ ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جس طرح دماغ کچھ نہیں ہے، رگیں وغیرہ اس طرح کی چیزیں نظر آئیں گی، لیکن وہاں پر کیا کیا ذہن میں خیالات، کیا کیا چیزیں انسان بناتا ہے، چالاکیاں، تدبیریں، جو بھی کرتا ہے وہ سب دماغ سے متعلق چیزیں ہوتی ہیں. یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کے جو بہرحال جتنے احکامات آتے ہیں وہ اصل دل سے جاری ہوتے ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دل کو درست کر لو، وہ دل درست ہو جائے تو پھر وہ احکامات بھی اچھے دے گا، جب اچھے احکام ہوں گے تو جسم سے بھی اچھے احکام صادر ہوں گے. تو حسن اخلاق کا اصل مفہوم ہوگا، اخلاق جس کو کہہ لیں اچھے ہوں یا برے، اصل اس کا تعلق ہوتا ہے قلب سے اور دل سے، کہ دل انسان کا درست ہو جائے. اِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، بار بار اس کی یاد دہانی ہوتی رہی کہ آپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ اس کا ذکر فرمایا کہ قیامت کے روز نجات کون پائے گا؟ وہی جو اللہ کے پاس صاف دل لے کر آئے گا. صاف دل کیا؟ اس میں شرک نہ ہو، اس سے صاف ہو، ایسا دل ہو جس میں کبر نہ ہو، جس میں عجب نہ ہو، جس میں حب جاہ نہ ہو، شہرت اور عزت وغیرہ کی جو محبت، مال کی محبت، یہ دنیا کی گندگیوں اور اس کی محبتوں سے اور دوسروں سے حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، یہ سب باطن سے متعلق. اصل کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو اخلاق اس کا نام ہے، اصل کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو اخلاق اس کا نام ہے جو ایک باطنی دل کی کیفیت ہے. ہم اگر احادیث پڑھیں تو ہمیں بات سمجھ میں آ جائے گی، اچھی طرح واضح ہو جائے گی، اور محدثین جب ابواب قائم کرتے ہیں خلق کے تو اسی سے متعلق. تو بہرحال اخلاق اصل میں یہ ہے، لیکن یہ تو ایک مفہوم ہو گیا اس کا، اور اسی کو پھر ہم نے گزشتہ کل اسی سلسلے میں بات کی تھی، قد افلح من زکاہا، کیوں فرمایا؟ یہ نہیں کہا کہ اچھا جو اچھے اعمال کرے، جو اپنے دل کو پاک صاف کر لے. قد افلح من زکاہا، شرک سے پاک کر لیا، گندگیوں سے پاک کر لیا، وہی اب دل میں جب انسان نے اپنے دل کی اصلاح کر لی، اصلاح کیسے ہوتی ہے؟ ظاہر ترقی ہے، درجات ہیں. اس کو سورہ مرسلات، سورہ نازعات میں بھی پڑھا تھا کہ ترقی ہوتی ہے، درجات ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ انسان آگے بڑھتا ہے. ہاں عام طور سے صحابہ کے حالات دیکھتے ہیں، تابعین کے دیکھتے ہیں، ہمارے بزرگوں کے حالات دیکھتے ہیں، ہم سوچتے ہیں وہ تو بہت اونچا مقام پر، ہمارے لیے تو وہ ناممکن ہے، پہلے سے ہمت ہار کے بیٹھ جاتے ہیں. لیکن انہوں نے وہ کیسے حاصل کیا تھا، اس کے اسباب کیا اختیار کیے تھے؟ وہ یہ تھا کہ آہستہ آہستہ وہ مثلا ایک عمل یہ کرنا ہے، اچھا ٹھیک ہے کچھ عرصے کے لیے کر لیا، تھوڑا سا اب آگے بڑھتے ہیں، ترقی کرتے ہیں، اب تھوڑا سا آگے بڑھے، دوسرا عمل شروع کیا. مثلا پہلے کچھ تلاوت کر رہے تھے، اب تلاوت کے ساتھ کچھ درود شریف کا اہتمام کر لیا، اب مزید استغفار تسبیحات کا اہتمام کر لیا. اب یہ ہے کہ اچھا پہلے ایسا تھا کہ نمازوں میں ہم ذرا سستی ہوتی تھی، اب نمازوں کا اور اہتمام ہو گیا، نوافل کا کچھ اہتمام نہیں تھا، اب مثلا نوافل میں اضافہ کر لیا. یہ ظاہری اعمال جو ہوتے ہیں وہ اصل میں کہاں سے صادر ہوتے ہیں؟ احکام دل سے، اور ظاہری اعمال کا تعلق اس کا اثر دل پر پڑتا ہے انسان کے. یہ اللہ تعالیٰ نے گہرا تعلق رکھا ہوا ہے. ہم سمجھتے ہیں اچھا دل، وہ تو ہمارے دل میں تو گندگیاں بھری ہوئی ہیں، نہیں، لیکن وہ کیسے ٹھیک ہوں گی؟ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے بتائے ہیں. دل کثرت ذکر اللہ، کل بات آئی تھی کہ یہ دل زنگالود ہو جاتے ہیں، نہاد القلوب تصدا کما یصدا الحدید، جیسے لوہا زنگالود ہو جاتا ہے تو اس کا صفائی کرنی ہے. صفائی کیسے کریں؟ موت کو یاد کریں، کثرت ذکر الموت، تلاوت القرآن، لا الہ الا اللہ، ذکر اللہ. فرمایا کہ سقالت القلوب، دلوں کا صاف کرنے والی چیز ہے یہ. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو کوئی شخص اگر مثلا سب سے افضل ترین عمل کرنے والا شخص وہ ہے جو ذکر اللہ، اللہ کی یاد میں لگے. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایک شخص جہاد میں جاتا ہے اپنی جان دیتا ہے. فرمایا نہیں نہیں نہیں، وہ بھی نہیں، اس لیے کہ وہاں پر بھی اگر اللہ کی یاد کے بغیر کرے گا تو وہ تو ریا کے لیے کر لے گا. نماز بھی کوئی شخص پڑھ رہا ہے، اگر اللہ کی یاد کے بغیر دل میں اللہ کی طرف دھیان نہیں ہے تو وہ ریا کے لیے بھی شاید کر لے گا. تو وہ ذکر اللہ، اللہ کی یاد جو دل میں جم جائے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہمیت سے بیان فرمایا ہے. بہرحال تو حسن خلق کی اصل بنیاد ہے انسان کے دل سے، انسان کے باطن سے اس کا تعلق ہے. تو گویا کہ ہمیں سب سے بڑی فکر جو ہے وہ اس کی فکر ہو کہ ہم اپنے دل کی حالت کو کسی طریقے سے درست کر لیں. اور دل کی حالت درست کرنے کے لیے، یعنی اس میں سے جو دو چیزیں کرنی ہیں، دل کی حالت درست کرنے کے لیے دو کام کرنے ہیں، جس کو آسان لفظوں میں علماء فرماتے ہیں تخلیہ اور تحلیہ. اس لیے کہ اس کو قرآن کریم میں سورہ الشمسی کی تفسیر جب ہم نے پڑھی تھی تو وہاں پر بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے اس کو زراعت کے ساتھ، کھیتی باڑی کے ساتھ تشبیہ دیا ہے. اسی طرح ہم اس کو اگر دوسری آیات میں دیکھیں کہ من کان یرید حرث الآخرتی نزد لہو فی حرثی، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ کھیتی وغیرہ کے ساتھ جو تشبیہ دی ہے، کھیتی کے معاملے جو کرتے ہیں، یقینا جنہوں نے ابھی کے دیکھا ہو، یا یہ کہ کبھی ہمارا ہوتا ہے کہ کبھی ہمارے یعنی مکان کے آگے کی طرف یا پیچھے کی طرف کبھی اگر کچھ پھول وغیرہ بھی اگانے ہوں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ دو کام کرنے ہوتے ہیں. ایک تو وہاں پر جو چیز ہمیں نہیں چاہیے، جو گند ہے، اس کو وہاں سے صاف کر لیں، جس کو کہتے ہیں تخلیہ، خالی کر لینا، صاف کر لینا وہاں سے. اس کے بعد جو چیز وہاں اگانی ہے اس کے بیج وغیرہ، پودے وغیرہ جو ڈالنے ہیں وہ ڈال دیں. بس یہ دو کام کرنے ہیں. کہ دیکھو دلوں میں جو گندی باتیں آتی ہیں، برے خیالات آتے ہیں، کسی کے ساتھ برائی ہے، حسد ہے، وہاں سے نکالنے کی اس کو کوشش کرو، اس گندگی کو وہاں سے صاف کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو دل میں ڈالنا ہے. یہ چیز اگر آ گئی تو حسن اخلاق انسان کے اندر آ گیا. لیکن ظاہر ہے یہ اتنی مختصر سی بات نہیں ہے، اس کو مزید سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یعنی یہ گندگی کیسے دور ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے پیدا ہوگی. اس کے لیے بعض تو جیسے قدیم زمانے میں ہمارے حضرات جو مجاہدے کرایا کرتے تھے وہ سخت مجاہدے ہوتے تھے. اچھا ابھی عجب ہے، اس کے واقعات بھی بڑے عجیب آتے ہیں. بہرحال اچھا ابھی عجب ہے، ابھی کبر ہے، تو اچھا یہ مجاہدہ کر لو، یہ مجاہدہ کر لو. کسی کو کہہ دیا اچھا مسجد میں تمہیں لوگوں کے، مسلیوں کے جوتے سیدھے کرنے ہیں، کسی کو یہ کہہ دیا، کسی کو وہ کہہ دیا، مختلف کام. انسان میں ایک طرح سے یعنی اپنی حقیقت ظاہر ہو کہ میں کیا ہوں، میں تو ایک خادم کی حیثیت ہے، اللہ تعالیٰ میرے ذریعے سے کسی کو نفع پہنچا دیں تو بس یہی میری یعنی میرے لیے کامیابی ہے، اور کیا ہے. یہ ایک انسان اپنی حقیقت پہچاننے لگ جائے. ابھی آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توازو کا تذکرہ آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں توازو، سادگی کتنی تھی. یہ وہی تھا کہ اصل پورے اخلاق حسنہ کی بنیاد ہے کہ انسان کے اندر سے تکبر نکل جائے، بڑائی نکل جائے، اور اس کے اندر اس کے مقابل جو صفت توازو اور پستی وہ پیدا ہو جائے. وہ اگر ہو گیا تو گویا کہ سب سے بڑی جو اس کے اندر جو خوبی تھی وہ پیدا ہو گئی ہے. اب بس اعمال کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں رہا، اعمال کرنا کوئی مشکل نہیں رہا. بہرحال تو سب سے پہلی چیز حسن اخلاق میں یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر اچھی صفات پیدا ہوں، بری صفات وہاں سے نکل جائیں، جس کو تخلیہ کہتے ہیں، کہ گندگیوں سے دل کو خالی کر لینا اور اچھائیوں سے دل کو بھر لینا۔ تو پہلے زمانے میں سخت مجاہدات اس کے لیے کرائے جاتے تھے، اور بعد میں پھر یہ دیکھا گیا کہ وہ ذرا مشکل، ہر ایک کے لیے کام مشکل ہے، تو اس کے لیے دوسرا طریقہ یہ بتایا گیا کہ دیکھو جو بڑی بڑی ظاہری چیزیں تمہارے اندر جو برائیاں نظر آتی ہیں ان کو تو چھوڑنا ہے، وہ تو ظاہر ہے چھوڑنا ہے، لیکن اب دل کے اندر جو خیالات آتے ہیں یا یہ کہ گناہوں کے جذبات ہیں یا مختلف چیزیں ہیں، اب ان کو وہاں سے کیسے نکالیں؟ دنیا کی محبت ہے یا عجب اور اس طرح کی چیزیں ہیں، تو ان کو کیسے نکالیں؟ تو اس کے لیے آسان سا طریقہ یہ بتاتے ہیں، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سی جگہوں پر بیان فرمایا، کہ کثرت و ذکر الموت، یا کثرت سے ذکر اللہ، ذکر اللہ کی کثرت، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ تو یہ جب ذکر کا غلبہ ہوتا ہے، تو جیسے اب گلاس ہے، اصل کے لحاظ سے تو یہ تھا کہ گلاس اگر تھوڑا سا اس میں گند ہے اور میل ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو پہلے دھو لیتے ہیں پھر اس میں پانی بھرتے ہیں، لیکن وہ گلاس اگر ایسا ہے کہ اس کو ٹیڑھا کرنا اور پانی نکالنا اس میں سے مشکل ہے، کوئی ایسا برتن ہے بڑا سا اس میں سے پانی نکالنا مشکل ہے، تو اب کیا کر لیتے ہیں؟ چلو ٹھیک ہے، پانی بھرتے رہو بھرتے رہو بھرتے رہو، پانی آتا رہے گا نکلتا رہے گا، تو وہ بھی اس صورت میں بھی صفائی ہو جائے گی۔ اس لیے کہ ایک برتن کو پورا پلٹنا ممکن ہی نہیں ہے کہ دھو کر پورا پلٹ دیں، جیسے ہمارے دلوں کی حالت ہوتی ہے کہ ہم پوری طرح ایک ساتھ سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو ٹھیک ہے، اس کو تلاوت کے ذریعے سے، ذکر اللہ کے ذریعے سے، اس میں اللہ تعالیٰ کی یہ جو نورانی کلام ہے اس کو بھرا جائے، اس کو بھرا جائے۔ جب یہ بھرتے رہیں گے، جیسے گلاس اور بڑے برتن میں دیگچی کے اندر پانی بھرتے رہیں گے تو گند نکلتا رہے گا، صاف پانی آتا رہے گا، ایک وقت آئے گا کہ صاف ہی صاف رہ جائے گا۔ یہ بھی ایک طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ بہرحال ہمیں یہ کرنا ہے، یعنی اب یہ ہے کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ اچھے تو کرنے کی پتہ نہیں کیا کرنا ہے، کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ ہم اپنے ظاہری اعمال پر دھیان دیں، کہ ظاہری اعمال میں جتنا ہم مزید اضافہ کر سکتے ہوں، کچھ معمولات مقرر کر سکتے ہوں، وہ کرتے رہیں۔ جب نیک اعمال کا اثر اور اس کی نورانیت کا اثر انسان کے دل پہ آئے گا، تو رذائل نکلنے شروع ہو جائیں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رذائل نکل جائیں گے پورے کے پورے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کو انسان سمجھ بھی نہیں سکتا کہ یہ کوئی رذیلہ اور برائی ہے، بہت سی برائیاں وہ ہوتی ہیں جس کو انسان سمجھ بھی نہیں سکتا کہ یہ برائی ہے، بہت سی مرتبہ کبر ہوتا ہے لیکن انسان نہیں سمجھتا کہ یہ کبر ہے میرے اندر، بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں، یہاں پر انسان سمجھتا ہے کہ میں تواضع اختیار کر رہا ہوں، حالانکہ وہ تواضع کا موقع ہوتا نہیں ہے۔ تو بہرحال بعض چیزیں یہ ہوتی ہیں، چونکہ باطنی چیزیں ہیں اور اس میں کچھ باریکیاں ہیں، تو اس کے لیے انسان کو کسی سے رہنمائی لینی پڑتی ہے کہ اچھا یہاں پر میں نے اس طرح کیا تو یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا ہے میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں، گھر میں کسی نے میرے ساتھ یا بچوں کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ گیا تو میں نے اس انداز سے اختیار کیا اور میرا یہ انداز ہوتا ہے، مجھے غصہ آ جاتا ہے، یہ ہوتا ہے، تو یہ صحیح ہے شریعت اعتبار سے، یہ میرے اندر کوئی اس میں کوئی برائی پائی جا رہی ہے، یہ شرعاً پسندیدہ ہے غیر پسندیدہ، یہ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو بسا اوقات پہچاننے کی ضرورت ہوتی ہے اور کسی سے اس بارے میں مشورہ لینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ بہرحال تو حسن اخلاق کی بنیاد ہوئی باطن سے، اس کا تعلق باطن سے ہے، لیکن اس کا ظہور ہوتا ہے انسان کے جسم اور اعضاء سے۔ تو یہ غلط نہیں ہے جو کہتے ہیں کہ حسن اخلاق کا تعلق یعنی کوئی لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، اور یعنی گویا کہ مسکراہٹ والے چہرے کے ساتھ کسی کو سلام کر لیا یہ حسن اخلاق ہے، یہ بات درست ہے، لیکن دل کی کیفیت جو ہوتی ہے وہ ظاہر میں نظر آتی ہے، جس کو کہتے ہیں الظاہر عنوان الباطن۔ اب کوئی شخص ہے جو جھک کر چلتا ہے، تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بس وہ اپنے تواضع کا اظہار کر رہا ہے، یعنی میں صرف ایسے کہہ رہا ہوں کہ احتمالات دوسرے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ایک شخص کے دل میں جب تواضع ہوگا تو اس کی حیات میں ایک طرح سے توازوانہ مسکنت نظر آئے گی، ایک شخص کے دل کے اندر جب بڑائی ہوگی تو اس کے انداز ہی نظر آئے گا کہ نہیں یہ بہت بڑائی والا انداز سے پیش آ رہا ہے۔ لیکن ہم دوسروں کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بسا اوقات مثلا بچپن میں ایک چیز کی عادت ہو گئی اور وہی انداز بڑے ہونے کے بعد بھی رہا کہ ہمارے چلنے کا انداز وہی ہے یا ہمارے بولنے کا انداز وہ ہے، کبر کی وجہ سے نہیں ہوگا، شاید وہ بچپن سے ایک عادت پڑ گئی، لیکن بہرحال اس کو بھی ختم کرنا ضروری ہے۔ تو اصل حسن اخلاق کا تعلق انسان کے باطن سے ہے، وہ اگر دل کی حالت درست ہے تو دل کی طرف سے اچھے احکام جاری ہوں گے، اور دل سے اچھے احکام جاری ہوں گے تو ظاہر میں بھی انسان اچھے اعمال کرے گا۔ تو اچھے اعمال، ویسے حسن اخلاق ہم کہتے ہیں کہ وہی جس کو ظاہری اعتبار سے لوگوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آنا وہ حسن اخلاق کہلاتا ہے، لیکن اس کے احکامات جاری ہوتے ہیں دل سے، تو دل اصل ہے جس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں اس کی ترغیب دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اس پر جو آپ صلی اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو گویا کہ ہم ایک سرٹیفکیٹ دیا گیا، ایک شہادت دی گئی، وہ کیا تھی؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اخلاق میں آپ کے اخلاق تو عظیم ترین اخلاق ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دیکھ لیں، باطن کے اعتبار سے جو تھا وہ تو تھا ہی، لیکن اس کا ظہور کیسے ہو رہا تھا، یعنی اس کے ظہور کی مثالیں اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی مثالیں ہم مکمل نہیں کر سکتے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ظاہر فرمایا، کیسے کیسے حضرات تھے جنہوں نے کس کس طرح قسم کے جرائم کیے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سب کو بھلا دیا. فتح مکہ کی مثال اس کے لیے بہت بڑی مثال ہے. اور اصل اسلام جو پھیلا ہے یہ ہمارے ان ملکوں میں خاص طور پہ، اور ابھی تو ہر جگہ میں، یعنی لوگ اسلام سے متنفر ہوتے ہیں بہت سی مرتبہ ہمارے اخلاق کی وجہ سے. دیکھو اب دل، وہی بات وہیں آ گئی کہ اصل اخلاق دل سے متعلق ہیں، اس کا ظہور ہوتا ہے انسان کے ظاہر سے، بولنے میں، چلنے میں، پیش آنے میں، معاملات کرنے میں، ہر جگہ اس کا ظہور ہوتا ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی ایک مثال ہمارے لیے قائم کر دی کہ اسلام کیسے پھیلا. یعنی وہ بات اپنی جگہ ہے کہ جب ضرورت پڑی جنگ کی تو اس کی اجازت ملی تھی، تو مکہ مکرمہ میں پورا وقت صبر ہی کا زمانہ تھا، صبر ہی صبر تھا، وہاں بدلہ لینے، انتقام لینے کی اجازت ہی نہیں تھی، ایذائے پہنچاتے رہے، برداشت کرتے رہو. مدینہ منورہ کا دور آیا، شروع میں جنگ کی اجازت نہیں ملی، پھر اجازت مل گئی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، سلسلہ چلتا رہا، جنگ بدر، جنگ احد، غزوہ احزاب، یہ سب معاملات، حالانکہ یعنی ہر طرح کی مشکلات تھیں، لیکن اب دفاع بھی کر رہے ہیں اور جنگی حالات پیش آ رہے ہیں. صلح حدیبیہ کا موقع آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی، چلو عمرے کے لیے سب جا رہے ہیں، تو اس وقت کتنے لوگ ساتھ تھے؟ 1500 لوگ ساتھ تھے، 1500 لوگ تقریباً، اتنے لوگ ساتھ تھے، سن 6 ہجری کی بات ہے. اور اس وقت ہوا یہ کہ عمرہ کرنے سے روک دیا گیا، سخت، یعنی گویا مسلمانوں کو ظاہر اعتبار سے سخت قسم کی ذلت سے گزرنا پڑا، اگر ظاہر اعتبار سے دیکھیں، باقی تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو اعزاز قرار دیا تھا، اور قرآن نے بھی خود کہہ دیا کہ یہ تو فتح ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا. اللہ تعالیٰ وہ دیکھتے ہیں کہ کتنا اپنے نفس کو دبایا ہے، جتنا دباؤ اتنا اللہ کے یہاں ترقی کرتا ہے. ایک عجیب بات ہے، حدیبیہ کا موقع سب سے زیادہ اپنے آپ کو دبانے کا وقت تھا. جنہوں نے وہ تاریخ اور سیرت پڑھی ہوئی ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ واقعی، اور ہر ایک کے لکھنے کا ایک انداز ہوتا ہے، بہرحال جس انداز سے مفسرین نے بیان کیا ہے اگر ہم اس کو دیکھیں اور اہل سیرت نے بیان کیا ہے، واقعی ایک بڑا عجیب، یعنی تاریخ اسلام میں ایک بڑا عجیب واقعہ ہے. طاقت ہے، سب کچھ ہے، اور یعنی اتنا بڑا جرم، سامنے والے ایسی زیادتی کر رہے ہیں کہ عمرہ سے روکنا، یعنی کوئی، یعنی ان کے قانون میں بھی ایک جرم تھا، نہیں ہم اس سال نہیں آ سکتے، نہیں آ سکتے، بس ہم ضد پہ آ گئے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، جو وہ کہیں گے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، جب تک اسلامی احکام کے خلاف کوئی حکم نہ ہو ماننے کے لیے ہم تیار ہیں. خیر، یہ 1500 کا قافلہ تھا، بغیر عمرہ کیے واپس آ گیا. اس سے ہمیں کتنے مسائل احصار وغیرہ کے معلوم ہوئے، جو فقہ پڑھتے ہیں ان کو اندازہ ہے. اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال کے بعد تو عمرۃ القضاء، لیکن ہوا یہ کہ اب جنگ کا سلسلہ ختم ہو گیا، امن قائم ہو گیا. اب غیر مسلموں کو مسلمانوں کے ساتھ، یعنی چونکہ اب جنگ کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا، تو غیر مسلموں کے مسلمانوں سے اب تجارتی لین دین ہونے لگے، معاملات میں قریب سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. نفرتیں کسی حد تک تھیں، لیکن قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، اور اتنی کثرت سے لوگ اسلام میں داخل ہوئے، اتنی کثرت سے اسلام میں داخل ہوئے کہ ابھی سن 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1500 لوگ تھے، تو سن 7 اور سن 8 ہجری رمضان کا مہینہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، اس لیے کہ وہ صلح تو انہوں نے توڑ دی مکہ والوں نے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف جا رہے ہیں مکہ مکرمہ، تو یہاں تو ابھی 1500 تھے، 2 سال بھی نہیں گزرے، 1500 لوگ تھے، اور ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 کا مجمع ہے. حالانکہ مکہ مکرمہ کا پورا دور گزرا، مدینہ منورہ کے 6-7 سال گزرے، اور اس میں اتنی تعداد نہیں ہوئی، لیکن یہ جو وقت آیا کیوں؟ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمانوں کے اخلاق کو جب انہوں نے دیکھا کہ اچھا ہم نے ان کے ساتھ اتنی زیادتی کی اور یہ لوگ ہمارے ساتھ اچھا حسن سلوک کر رہے ہیں، ہمیں کھلا بھی رہے ہیں، ہم ان کے پاس جاتے ہیں تو ہمارا اکرام بھی کرتے ہیں، ہمیں ہدایہ بھی دیتے ہیں، اور ہمارے ساتھ ہمارے غریبوں پر یعنی صدقات بھی دیتے ہیں، تو یعنی سب چیزیں جب انہوں نے دیکھیں، امانت داری دیکھی، یہ چیزیں اگر مسلمانوں میں ابھی بھی آ جائیں تو ہم خود، ہمارا ایک وجود، ہمارے معاملات، یہ خود اسلام کی اشاعت کا ایک ذریعہ بن جائے. بہرحال یہ وہ تھا کہ اب 1500 سے 10,000 کا مجمع آ گیا. یہ صرف ایک واقعہ ہمیں بتا رہا ہے کہ دیکھو اسلام جو ہے وہ اصل حسن اخلاق سے پھیلا ہے. آگے انشاءاللہ مزید اس پر کل بات کریں گے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.